جمعرات 25 مئی، سیربین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام۔ 10 برس میں پہلی مرتبہ پاکستان کی مجموعی قومی پیداوار کی شرح نمو 5% سے زیادہ رہی۔ پھر عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ عام پاکستانی تک کیوں نہیں پہنچا؟
قیمت کم ہوئی ہے لیکن انہوں نے صارفین کو وہ پاس آن نہیں کی ہے، بلکہ وہ پیسے خود ہی رکھ لیتے ہیں کیونکہ وہ اپنے وسائل وہاں سے جمع کرتے ہیں۔
تفصیل اہم عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، شمائلہ خان سے خبریں سنیے۔ پاکستان کے وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے گزشتہ برس کا اقتصادی سروے جاری کرتے ہوئے بتایا ہے کہ دہشت گردی کی وجہ سے پاکستان ہر سال 90 سے 100 ارب روپے کا نقصان اٹھا رہا ہے۔ اسلام آباد میں اخباری کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
آپ کو پتا ہے کہ ہمارے جو شہید ہیں جس میں آرم فورسز کے شہدا شامل ہیں وہ قریباً 25,000 کے قریب نمبر ہے، اور اتنا ہی نمبر رفلی جو انجرڈ یا ڈسیبلڈ ہیں۔ یہ ہمیں 14 سے 14-15، 15-16، 16-17، اور ابھی ہم 17-18 کا جا رہے ہیں، بجٹ دینے جا رہے ہیں، یہ ہمیں قریباً 90 سے 100 ارب سالانہ کاسٹ ہو رہا ہے۔
انڈیا کی وزیر خارجہ سشما سوراج نے کہا ہے کہ انڈین شہری ڈاکٹر عظما کو انڈیا واپس بھیجنے میں پاکستانی وزارت خارجہ اور وزارت داخلہ نے انسانی بنیادوں پر ان کی بہت مدد کی، اور ان کی مدد کے بغیر ڈاکٹر عظما کی گھر واپسی شاید ممکن نہیں ہو پاتی۔ تفصیل کے ساتھ فرحت جاوید۔
انڈین وزیر خارجہ سشما سوراج اور پاکستان میں انڈیا کے ڈپٹی ہائی کمشنر جے پی سنگھ نے ایک پریس کانفرنس کی، جس کے دوران انڈین وزیر خارجہ نے کہا کہ ڈاکٹر عظما کے پاکستانی وکیل بیرسٹر شاہ نواز نون نے ان کا کیس بالکل اپنی بیٹی کی طرح لڑا، اور جسٹس کیانی نے کیس کا فیصلہ حقائق اور انسانیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا، جس کے لیے وہ ان کی شکر گزار ہیں۔ واضح رہے کہ ڈاکٹر عظما نے پاکستانی علاقے بنیر کے رہائشی طاہر سے شادی کی تھی۔ ڈاکٹر عظما کا کہنا تھا کہ طاہر نامی پاکستانی شہری سے ان کی ملاقات ملائیشیا میں ہوئی اور وہ پاکستان گھومنے آئی تھیں، لیکن طاہر نے زبردستی ان سے نکاح نامے پر دستخط کروائے تھے۔
افغانستان کے سرکاری اہلکاروں کا کہنا ہے کہ قندوز شہر کے ارد گرد شدید لڑائی جاری ہے۔ حالیہ 3 ہفتوں سے شدت پسند طالبان اس شہر کا گھیراؤ کرنے اور اس شہر کی ایک اہم شاہراہ تک رسائی بلاک کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ ادھر افغانستان سے یہ خبر ہے کہ ایک فوجی عدالت نے کابل میں ایک فوجی اسپتال پر حملے کو روکنے میں ناکامی پر 3 فوجی جرنیلوں کو قید کی سزا سنائی ہے۔ اسپتال پر ہوئے اس حملے میں 50 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ ان جرنیلوں اور دیگر کئی فوجی افسران کو غفلت کے جرم میں 2 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے، جبکہ دیگر کئی اہلکار اب بھی مقدمے کی سماعت کا انتظار کر رہے ہیں۔ مارچ میں شدت پسند دولت اسلامیہ کے خودکش بمبار ڈاکٹرز کا لباس پہن کر اسپتال میں داخل ہوئے اور مریضوں پر خودکار ہتھیاروں، گرینیڈز اور چھریوں سے حملہ کیا۔ انڈیا کے دارالحکومت دلی کے قریب مسلح افراد نے گاڑی سے سفر کرنے والے خاندان کی 4 خواتین کو مبینہ طور پر گینگ ریپ کا نشانہ بنایا ہے۔ تفصیل کے ساتھ ہارون رشید۔
انڈین خبرساں ایجنسی پی ٹی آئی کے مطابق یہ واقعہ دلی سے متصل مغربی اتر پردیش کے ایک علاقے میں پیش آیا، جہاں گزشتہ شب ایک گاڑی میں سوار ایک خاندان کو چند افراد نے زبردستی روکا اور لوٹ مار کی۔ مزاحمت کرنے پر ان افراد نے خاندان کے سربراہ شکیل کو گولی مار کر ہلاک کر دیا، جبکہ خاندان کی 4 خواتین سے جنسی زیادتی کی گئی۔ شکیل کے بہنوئی شفیق نے پولیس میں قتل، گینگ ریپ اور راہزنی کا مقدمہ درج کروایا ہے۔ محکمہ پولیس کا کہنا ہے کہ اس معاملے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔
ایران کی خبر رساں ایجنسی نے ایک سینئر فوجی اہلکار کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ ملک میں بیلسٹک میزائل کی پیداوار والی 3ری فیکٹری بنا لی گئی ہے۔ ایک نیم سرکاری ایجنسی فارس نے انقلابی گارڈز کے سربراہ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ نئی فیکٹری ایران کے میزائل تیار کرنے کی صلاحیتوں کو بڑھانے کی کوششوں کا حصہ ہے۔ واضح ہے کہ حال ہی میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی عرب کے دورے کے دوران اپنے سعودی ہم منصب کے ساتھ ایران کی مذمت کرتے ہوئے اسے مشرق وسطی میں استحکام کے لیے ایک بڑا خطرہ قرار دیا تھا۔ برطانیہ کی وزیراعظم ٹریزا مے کا کہنا ہے کہ وہ صدر ٹرمپ کو واضح کر دیں گی کہ مشترکہ انٹیلیجنس کو محفوظ رہنا چاہیے۔ ان کی جانب سے یہ بیان مانچسٹر حملے کی تحقیقات کی تفصیلات امریکی میڈیا کو لیک کیے جانے کے بعد سامنے آیا ہے۔ خیال ہے کہ ممکنہ طور پر امریکہ کی انٹیلیجنس کمیونٹی کی جانب سے یہ تفصیلات لیک کی گئیں۔ مسز مے برسلز میں جاری نیٹو سربراہی اجلاس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کرنے والی ہیں۔ ادھر نیٹو کے سیکرٹری جنرل جینس اسٹالٹن برگ نے دولت اسلامیہ کے شدت پسندوں کے خلاف لڑائی میں مغربی دفاعی اتحاد کے شامل ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ تنظیم کی شمولیت تعاون اور معلومات جمع کرنے تک محدود ہوگی۔ نیٹو ہیڈ کوارٹر برسلز میں خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ نیٹو انسداد دہشت گردی سے متعلق معلومات کے اشتراک کے لیے رکن ممالک کے ساتھ کام کو بہتر بنا رہا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیر بین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ بھارتی وزیر خارجہ کہتی ہیں کہ پاکستان نے ڈاکٹر عظمیٰ کی واپسی میں مدد کی ہے۔ بھارت میں مودی حکومت نے 3 سالہ دور اقتدار میں روزگار کے کتنے مواقع پیدا کیے۔ اس کے علاوہ ہفتہ وار فیچر آپ کی بات بھی نشریات کا حصہ ہے، مگر یہ سب آگے چل کر۔ پہلے سیر بین کا اہم اور بڑا موضوع یعنی اکنامک سروے آف پاکستان، پاکستان کا اقتصادی جائزہ۔ پاکستان کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ پاکستان گزشتہ 3 برس سے ہر سال 90 سے 100 ارب روپے ملک میں دہشت گردی کے خلاف جنگ پر خرچ کر رہا ہے۔ اسی وجہ سے جمعے کو یعنی کل پیش ہونے والے بجٹ میں بھی اس مد میں 100 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ یہ بات انہوں نے آج اسلام آباد میں اقتصادی جائزہ پیش کرتے ہوئے کہی۔ اس جائزے کے مطابق معاشی ترقی سمیت کون سے اہداف پورے ہوئے اور کون سے نہیں، سنتے ہیں اسلام آباد سے نامہ نگار عبداللہ فاروقی کی اس رپورٹ میں۔
آج اسلام آباد میں اقتصادی سروے 2016-17 کی رپورٹ پیش کیے جانے کے موقع پر اپنے خطاب میں پاکستان کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے بتایا کہ عالمی امن کی خاطر پاکستان میں لڑی جانے والی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اب تک پاکستان 123 ارب ڈالر سے زیادہ خرچ کر چکا ہے۔
آپ نے دیکھا ہوگا بجٹ میں جو ہے وہ 90 سے 100 بلین 3 سال سے ہم پے کر رہے ہیں، اور اس سال بھی قریباً 100 بلین کی پروویژن کریں گے کل جو بجٹ پیش کریں گے اگلے سال کے لیے۔ اس میں ریہیبلیٹیشن ہے، اس میں ریکنسٹرکشن ہے، اس میں ان کی ٹرانسپورٹیشن واپس ہے ٹی ڈی پیز کی، اس میں ان کا سسٹیننس الاؤنس ہے، اس میں ان کو جو ویٹ ہم دیتے رہے ہیں تھرو انٹرنیشنل ایجنسی کے ذریعے ڈسٹریبیوٹ، یہ سب چیزیں شامل ہیں، اور اس میں قریباً 57 سول آرمڈ فورسز ونگز کی ریزنگ بھی شامل ہے۔
اقتصادی سروے کی رپورٹ جاری کرتے ہوئے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے دعویٰ کیا کہ پاکستان کی مجموعی قومی پیداوار 10 سال کے دوران پہلی بار 5% کی سطح سے آگے بڑھ کر 5.28% ہوئی ہے۔
ابھی جو نمبر ہے وہ 5.28، جب آپ اس کو راؤنڈ آف کرتے ہیں تو 5.3% کی جی ڈی پی گروتھ الحمدللہ پہلی دفعہ ہوئی ہے۔ اس میں میں یہ گزارش کروں کہ پاکستان کی جی ڈی پی ہمارے اندازے کے مطابق، اور ابھی انٹرنیشنل ایکسپرٹس بھی کنفرم کر چکے ہیں کہ انڈرسٹیٹڈ ہے۔ اس کی 2 وجوہات ہیں، ایک آپ کا ان پٹ آؤٹ پٹ کوئیفیشنٹ میتھڈالوجی، وہ قریباً 20 سال سے زیادہ پرانی ہے، وہ اپ ڈیٹ مانگتی ہے، اور دوسرا پچھلے 10 سال سے زیادہ عرصے میں جو ایکسپینشن ہوئی ہے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز میں اور کچھ اکانومی کے حصوں میں، وہ اس وقت جب کیلکولیشن کے جو اسٹریٹجکس ہے اس میں شامل نہیں ہے۔
گزشتہ سال پاکستان کی جی ڈی پی کا ہدف 5.7 طے کیا گیا تھا جو حاصل نہ ہو سکا، اب آئندہ برس کے لیے یہی ہدف 6% کے قریب طے کیا جا رہا ہے۔ اسے کیسے حاصل کیا جائے گا؟ اس سوال کے جواب میں اسحاق ڈار کا کہنا تھا،
اس دفعہ میں 3 سال کی اسٹریٹجی نہیں دوں گا، اس دفعہ میں 5 سال کی اسٹریٹجی پرپوز کروں گا۔ اللہ کو معلوم ہے انشاءاللہ جس کی قسمت میں ہوگا 18-23 انشاءاللہ وہ آئے گا، لیکن ملک کی معیشت کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک ہونا چاہیے۔ یہ ملک اللہ کے فضل و کرم سے G20 میں شامل ہوگا ایک دن، اور جلدی ہوگا۔
اقتصادی سروے کی رپورٹ کے مطابق حکومت پاکستان رواں سال معاشی ترقی، برآمدات، سرمایہ کاری سمیت اپنے ہی طے کیے گئے اہم اہداف حاصل کرنے میں ناکام ہوئی ہے۔ ٹیکس محصولات کا ہدف 3,621 ارب روپے جبکہ وصولیاں 3,500 ارب ہی ہو سکی ہیں۔ معاشی ترقی کا مقررہ ہدف 5.7 طے کیا گیا تھا جبکہ اس کی شرح صرف 5.28% رہی۔ برآمدات میں بھی 3 ارب ڈالرز کی کمی ہوئی۔ البتہ مہنگائی کی شرح 6% سے کم رکھنے کا ہدف حاصل کر لیا گیا جبکہ درآمدات میں بھی اضافہ ہوا۔ صنعتوں کی ترقی 7.7% ہدف کے مقابلے میں صرف 5.02% رہیں۔ افراط زر کی اوسط شرح 4.09% تک رہی۔ عبداللہ فاروقی، بی بی سی نیوز، اسلام آباد۔
اقتصادی سروے کے مطابق پاکستان کی مجموعی قومی پیداوار میں 5.2% کی شرح سے اضافہ ہوا ہے۔ یہ سروے ہو یا کل آنے والا بجٹ، بنیادی سوال یہ ہے کہ اعداد و شمار کے اس گورکھ دھندے کا عام آدمی پر کیا اثر پڑتا ہے۔ جواب کی تلاش میں میں نے ماہرین اقتصادیات اور تجزیہ کاروں سے بات کی، اور پہلے سینئر صحافی اور اقتصادی امور کے تجزیہ کار خلیق کیانی سے پوچھا کہ 5.2% کے اس اضافے سے کتنے لوگوں کو روزگار ملا اور قیمتوں میں کتنی کمی آئی۔
دیکھیے، یہ جو اکنامک گروتھ ہے اس سے تو قیمتوں میں کمی نہیں ہوگی، بلکہ جو گروتھ ہے وہ ہمیشہ قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ البتہ نوکریوں میں اضافہ ممکنہ ہوا ہو، اور اس کا کیونکہ لیٹسٹ جو لیبر فورس سروے ہے وہ اویلیبل نہیں ہے، اس لیے ایگزیکٹلی کوانٹیفائی کرنا اس کو ذرا مشکل کام ہے اس اسٹیج کے اوپر۔
اچھا، جو اہداف مقرر کیے گئے تھے اکنامک سروے آف پاکستان میں اس یعنی مالی سال کے لیے، تو وہ پورے نہیں ہوئے، اس کی کوئی وجہ بتائی گئی ہے کیوں نہیں ہوئے؟
دیکھیں، ٹارگیٹ سے کم ہے، جو پرفارمنس آئی ہے وہ ٹارگیٹ سے ڈیفینیٹلی کم ہے، اور اس کی وجہ ڈار صاحب نے یہ بتائی کہ ہم نے خود اپنے ٹارگیٹس جو ہیں وہ سٹریچڈ رکھے تھے، ہارڈ اور ڈیفیکلٹ ٹارگیٹ رکھے تھے تاکہ اس کے اگینسٹ ہم محنت کریں، ورنہ انہوں نے کہا کہ اگر ہم 5% کا ٹارگیٹ رکھتے تو ہو سکتا ہے سارے لوگ ڈیلے ہو جاتے اور 5 کے بجائے 5 سے بھی کم ہوتی۔ تو اس لیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹارگیٹس ہم نے زیادہ رکھے تھے تاکہ پرفارمنس ذرا بہتر رہے، اور لیکن یہ اہم بات ہے کہ ہم نے 10 سال بعد 5% کا نمبر جو ہے وہ کراس کیا ہے، بیریئر کراس کیا ہے۔
اچھا، بجٹ میں، بجٹ خسارے میں بھی کمی دکھائی گئی ہے،
جی،
مگر ادائیگیوں کے توازن میں خسارہ بڑھ گیا ہے، تو اس کا کیا سبب سمجھتے ہیں آپ؟
دیکھیں، جو ڈار صاحب نے اس کو خود ایکسپلین بھی کیا اور اس کو فلیگ بھی کیا، انہوں نے کہا جی ایکسپورٹس جو ہیں وہ ڈکلائن ہوئی ہیں پچھلے سال کے مقابلے میں، اسی طرح ریمیٹنسز جو ہیں جو فارن اوورسیز پاکستانیز ہیں ان سے، اس میں بھی تھوڑی سی کمی ہے، اور امپورٹس بھی بڑھی ہیں، اور امپورٹس میں انہوں نے نشاندہی کی کہ جو پاور سیکٹر ہے یا جو کنسٹرکشن ہے اور سی پیک ریلیٹڈ جو انویسٹمنٹس ہیں اس کی وجہ سے اضافہ جو امپورٹس میں ہوا اس کی وجہ سے یہ گیپ جو ہے وہ اوور آل بڑھ گیا۔
تو خلیق کیانی صاحب، صنعتی سیکٹر میں کافی زیادہ ترقی یہ دیکھا گیا ہے کہ اس میں کی گئی ہے، کیا واقعی نئی صنعتیں لگی ہیں یا سی پیک کے لیے آنے والی مشینری کو صنعتی ترقی کی مشینری میں دکھایا گیا ہے، ہے کیا یہ؟
دیکھیں، اس میں یہ دونوں چیزیں ہی ہیں، نئی فیکٹریاں، مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلا سارا 2-3 سال گورنمنٹ کا فوکس جو انرجی سیکٹر ہے اس کے اوپر رہا ہے، تو پاور پلانٹ لگتے رہے ہیں، اسی طرح جو گیس سیکٹر میں ایکسپینشن ہوئی ہے، تو بیسیکلی یہ اس چیز کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ نئی فیکٹریاں اگر آپ کسی انڈسٹریل سائڈ کے اوپر نشاندہی کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے ادھر کوئی اتنی بڑی ترقی نظر نہیں آتی۔
یہ تھے سینئر صحافی اور اقتصادی امور کے تجزیہ کار خلیق کیانی، اور اس ضمن میں میں نے اقتصادیات کے پروفیسر اور پاکستان کے سابق چیف اکانومسٹ ڈاکٹر پرویز طاہر سے پوچھا کہ 5.28% کی مجموعی قومی پیداوار کے اندازے کی کیا کوئی سائنسی بنیاد ہے؟
5.2% پاکستان کے لیے کوئی اتنا بڑا مارکا بھی نہیں ہے، پاکستان کو تو چاہیے کم از کم 7% جی ڈی پی گروتھ، اور پاکستان 6% سے زیادہ کو کرتا بھی رہا ہے مارکی میں، تو کیا یہ ہم سکتے ہیں کہ اعداد و شمار جو بھی ہوں یہ کم از کم وہ جو اکانومی نیچے جا رہی تھی وہ نیچے جانا بند ہو گئی؟
اچھا، یہ اکانومی آپ نے کہا کہ نیچے جا رہی تھی، یہ کب سے کب تک نیچے جا رہی تھی؟
یہ یوں سمجھیے کہ یہ جو دہائی ہے، اور 2013 تک کو یوں سمجھیے کہ ایوریج ہی کوئی 3% بن رہی تھی، تو یہ کافی دیر بعد ہے کہ 3 سے 4 میں آئے اور 4 سے 5 میں آئے۔
اچھا، بجلی کی پیداوار میں بہت کم اضافہ دکھایا گیا ہے، کیا آئندہ برس تک بجلی کی پیداوار میں تیزی سے اضافے کی کوئی توقع کی جا سکتی ہے؟
میرا خیال ہے توقع تو کی جا سکتی ہے کہ ایک بہت بڑا پلانٹ تو آج ہی آپریشنل ہو گیا ہے، 2-3 اور بھی ہو جائیں گے، تو جو صنعتیں ہیں ان کے لیے تو پہلے ہی لوڈ شیڈنگ میں کچھ کمی ہو چکی ہے، لیکن ان کے اثرات ابھی صنعتی ترقی میں ظاہر نہیں ہوئے. یہ جو آپ نے ترقی کی شرح 5.2% بتائی اور وزیر خزانہ نے بتائی, اس پہ اگر غور کریں تو زیادہ جو رفتار ہے ترقی کی وہ خدمات میں ہے, اور یہ جو جسے ہم بڑی صنعتیں کہتے ہیں اور جہاں سے لوگوں کو روزگار ملتا ہے ان میں کچھ حرکت تو پیدا ہوئی ہے, لیکن وہ اس لیول پہ نہیں پہنچی جہاں تک انہیں پہنچنا ہے.
تو ڈاکٹر پرویز طاہر صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا فائدہ عام آدمی تک پہنچ رہا ہے؟ جو بھی ترقی اب ہوئی ہے, پبلک سیکٹر میں ترقی کی شرح کیا رہی ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے.
پبلک سیکٹر کی ذمہ داری کو تعلیم اور صحت اور کچھ دوسری شہری خدمات ہوتی ہیں, ان میں تو ابھی ترقی کی بہت گنجائش باقی ہے. یہ تو یوں سمجھیے کہ جو ملک کی مجموعی پیداوار ہے وہ کچھ بڑھنا شروع ہوئی ہے, لیکن جو پیداوار بڑی ہے اس کی تقسیم کے مسائل کو اپنی جگہ باقی ہیں. اور جیسا کہ میں نے شروع میں ہی کہا کہ یہ شرح اتنی نئی ہے کہ اس سے ہم جو ہماری بے روزگاری میں اضافہ ہوتا ہے ہر سال اس کو بھی کور کر سکے.
تو گویا عام آدمی تک اس کا فائدہ ابھی پہنچتا نظر نہیں آ رہا.
عام آدمی کو ابھی کچھ انتظار کرنا ہے.
جی, تو ڈاکٹر صاحب, جو عام طور پہ حکومتیں یا ریاستیں وہ قرضے بھی لیتی ہیں, اندرونی قرضے بھی ہوتے ہیں, بیرونی قرضے بھی ہوتے ہیں, ان کو دیکھتے ہوئے پاکستان اس وقت کہاں کھڑا ہے, کیا صورتحال ہے؟
پاکستان کا جو قرضہ ہے اس وقت پاکستان کے اپنے قانون کے مطابق اس کو ہونا چاہیے کوئی 60% قومی آمدنی کا. تو یہ اس کو اس سال میں, پچھلے سال بھی اس حد کو یہ نہیں کر پائے تھے, اپنی لمٹ میں نہیں رکھ پائے تھے, اور اس سال بھی لگتا یہی ہے کہ جو 60% کی حد ہے وہ اس سے اوپر ہی قرضہ ہو جائے گا. اور جو بیرونی قرضہ ہے وہ بھی اب جو سمجھیے کہ اگر اس میں لائبلٹیز بھی شامل کر لی جائیں جو گارنٹیز ہوتی ہیں, تو وہ تو کوئی 79 بلین ڈالرز تک پہنچ جاتا ہے.
تو آپ کے خیال میں گویا یہ پائیدار یا سسٹینیبل نہیں ہے یہ اتنا قرضہ؟
ہاں, اگر مالی طور پر دیکھیں تو پائیدار نہیں ہے, لیکن اگر یہ قرضہ امپورٹ آف مشینری اکوپمنٹ پہ خرچ ہوا ہے تو وہ تو انویسٹمنٹ کی طرف جائے گا اور اس کی اپنی ریٹرن ہوگی. تو اس کا انحصار اس بات پہ ہے کہ ان قرضوں کو پیداواری صلاحیت بڑھانے پہ استعمال کیا جا رہا ہے یا کہیں اور استعمال کیا جا رہا ہے.
اقتصادیات کے پروفیسر اور پاکستان کے سابق چیف اکانومسٹ ڈاکٹر پرویز طاہر. گزشتہ چند برسوں کے دوران دنیا بھر میں تیل کی قیمتیں کم ہوئیں, مگر پاکستان میں عوام کو اس کا کوئی براہ راست فائدہ دیکھنے میں نہیں آیا. اسی طرح ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں خاطر خواہ بہتری دیکھنے میں نہیں آئی. اقتصادی معاملات کے تجزیہ کار اور دانشور اکبر زیدی سے میں نے پوچھا کہ پھر حکومت کس بات کا ڈھنڈورا پیٹ رہی ہے؟
اگر ہم پچھلے 12 مہینے کا ایک جائزہ لیں تو اس میں تیل کی قیمت پہلے کم ہوئی تھی, پھر اس کے بعد بڑھنے بھی لگ گئی, پھر اس جا کے وہ ایک مستحکم لیول پہ آ گئی تھی اور سیٹل ہو گئی تھی. بنیادی طور پہ پاکستان میں انہوں نے تیل کی قیمت اس وجہ سے نہیں کم کی کیونکہ اس سے ان کو بہت ٹیکس ملتا ہے. پاکستان میں جو ایک بہت بنیادی مسئلہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ وسائل جمع کرنے کا اور ٹیکس جمع کرنے کا, خاص طور پہ ڈائریکٹ ٹیکس جو کہا جاتا ہے, جو آمدنی سے لیا جاتا ہے یا لوگوں کی جو کسی اور حوالے سے لیا جاتا ہے, جو امیر ہیں وہ زیادہ ٹیکس جن سے وصول کیا جاتا ہے, وہ پاکستان میں اس طرح کا نظام باقاعدہ ہے نہیں. تو اسی وجہ سے پیٹرول ہو گیا یا سروس چارجز ہو گئے یا ایک ویلیو ایڈڈ ٹیکس جی ایس ٹی جیسے ہو گیا, جنرل سیلس ٹیکس, یہ سارے ٹیکسز وہاں سے لیے جاتے ہیں. اور پیٹرول ایک ایسی چیز ہے جو سب کی ضرورت بھی ہوتی ہے اور استعمال بھی کیا جاتا ہے اور اس سے حکومت پیسے خاصا کما لیتی ہے. تو ایک طرح سے اس کی قیمت کم ہوئی ہے, لیکن انہوں نے صارفین کو وہ پاس آن نہیں کیے بلکہ وہ پیسے خود ہی رکھ لیتے ہیں کیونکہ وہ اپنے وسائل وہاں سے جمع کرتے ہیں.
یہ بتائیے اکبر زئی صاحب کہ مجموعی قومی پیداوار میں اضافے کا کہا گیا ہے تو یہ ملکی سطح پر, تو یہ ایک جیسا ہے یا یہ مختلف علاقوں میں الگ الگ اضافہ ہوا ہے, یعنی علاقائی سطح پہ اگر ہم دیکھیں؟
جی, یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. اس میں کوئی شک نہیں کہ پورے پاکستان میں اگر اعداد و شمار کا حوالہ دیا جائے اور دیکھا جائے پچھلے 10 سال میں جو پاکستان کی معاشی ترقی رہی ہے قومی پیداوار میں وہ سب سے زیادہ رہی ہے, 5.2-5.3% ابھی بتا رہے, ہو سکتا ہے تھوڑی اور آگے بڑھ جائے کیونکہ ابھی پورا اقتصادی سال ختم نہیں ہوا ہے, ہو سکتا ہے تھوڑی سی کم ہو جائے, لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ پچھلے 10 سال کے مقابلے میں یہ سال سب سے بہتر رہا ہے, جو بھی آپ کا سیاسی نقطۂ نظر ہے, جو بھی آپ کا اقتصادی نقطۂ نظر ہے. اب عام طور پہ اقتصادی ترقی یا اقتصادی آپ کہہ دیں پیداوار اسی علاقے میں ہوتی ہے جہاں پہ پہلے سے وسائل ہوتے ہیں, اور یہ دیکھا جائے تو کراچی ہے یا پنجاب ہے یا خیبر پختونخوا کے کچھ علاقے ہیں جہاں پہ پہلے سے صنعت موجود تھی, جہاں پہ ترقی ہوئی ہے. اس سال جو ایک اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ زراعت میں بھی کافی خاصا خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے, اور زراعت ہم دیکھتے ہیں کہ سندھ میں بھی پائی جاتی ہے, پنجاب میں بھی اور خیبر پختونخوا میں بھی, تو یہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ جس کو کہتے ہیں ایک طرح سے ایکول گروتھ ہوئی ہے مختلف جگہوں پہ. اس وقت کہنا بہت مشکل ہے کہ کس علاقے میں بہت زیادہ ہوئی ہے کس علاقے میں کم ہوئی ہے, لیکن یہ واضح ہے کہ سب جگہ ہوئی ہے. تیسری چیز, چوتھی چیز جو آپ کہہ دیں وہ یہ ہے کہ بلوچستان میں بھی یہ سی پیک کی وجہ سے, گوادر پورٹ کی وجہ سے خاصا سرمایہ لگایا گیا ہے, خاصی ترقی ہوئی ہے, جس کی وجہ سے بلوچستان میں بھی اقتصادی صورتحال بہتر ہوئی ہے. تو میں تو یہ کہوں گا مجموعی طور پر چاروں صوبوں میں بہتری آئی ہے, اور غالباً اس علاقے میں زیادہ بہتری آئی ہوگی جہاں پہ پہلے ہی صنعت موجود تھی, پیداوار کے طریقے کار تھے, اسکل لیبر فورس تھی, اور جہاں پہ زراعت ہے وہاں پہ بھی بہتری آئی.
اچھا, عام آدمی کی بات کرتے ہیں, پاکستان میں خط غربت سے جو نیچے کی آبادی ہے اس کے مختلف اعداد و شمار سامنے آتے رہے ہیں, آپ کی نظر میں پاکستان کی غربت کی جو تعریف ہے وہ حالات کی صحیح تصویر کشی کرتی ہے یا وہ مختلف ہے؟
میرا خیال ہے بہت صحیح اس کی وہ دکھاتی ہے کہ کیا ہوا ہے. 2006 سے لے کے اگر ہم دیکھیں, 2007 سے لے کے 2017 تک, اس میں کوئی شک نہیں, بالکل کوئی شک نہیں کہ غربت کی سطح میں بہت تیزی سے کمی آئی ہے, بلکہ پورے ساؤتھ ایشیا میں بہت تیزی سے کمی ہے, بنگلہ دیش میں بھی, ہندوستان میں بھی, اور پاکستان میں, اور بالخصوص پاکستان میں. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں, ایک بنیادی وجہ ریمیٹنسز کی رہی ہے, پھر جو وار آن ٹیرر کی وجہ سے پاکستان کو کچھ قرضوں کی چھوٹ ملی تھی یہ ہوئی ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی غربت کی سطح میں بہت کمی ہوئی ہے, اور اس حد تک کمی آئی ہے کہ حکومت پاکستان نے یہ کہا ہے کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ جو پہلے کی سطح تھی, جو جس میں کم لوگ آتے تھے, یعنی 10% غربت کی سطح کے نیچے تھے, ان کا ہم بڑھا دیتے ہیں, اور اب ہم اپنا پیمانہ جو ہے وہ تقریباً 35% کر دیتے ہیں. تو اگر کوئی کہے کہ نہیں نہیں 10% نہیں ہے ہماری غربت کی سطح, وہ 35% ہے, یہ دیکھنا پڑے گا کہ انہوں نے خود جا کے بڑھایا ہے تاکہ یہ کہیں کہ یہ جو 35% اب نئی جو اعداد و شمار آ رہے ہیں اس کو بھی کم کیا جائے. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ غربت کی سطح, یہ سارے ہمارے انڈیکیٹرز بتاتے ہیں, ورلڈ بینک کے انڈیکیٹرز بتاتے ہیں, جتنے بھی سرویز ہوئے ہیں وہ دکھاتے ہیں. آپ کراچی, پاکستان, کہیں کی بھی سڑکوں پہ دیکھیں جو آپ کو ہجوم نظر آتا ہے, آپ جس طرح, ایک خاص طور پہ جو ایک اہم پہلو یہ ہے کہ پاکستان میں ایک بہت بڑی سی مڈل کلاس ابھر کے آئی ہے, اور یہ مڈل کلاس کہتے ہیں تقریباً 84 million کی ہے, یعنی جرمنی کی آبادی سے زیادہ, ترکی کی آبادی سے بھی زیادہ, تقریباً 50% یا 48% پاکستان کی آبادی کو مڈل کلاس سمجھا جاتا ہے. تو یہ جو نئی مڈل کلاس ابھر کے آئی ہے, یہ کنزیومر گڈس خریدتی آئی ہے, زمینوں پہ اپنا خرچہ کرتے آئی ہے, گھر وغیرہ خریدتے آئے, تو یہ ساری اس چیز کی علامت ہے کہ جب یہ خرچے کرتے ہیں, اور یہ ایک اور اس بات کو وزن دے ہیں کہ غربت کی سطح میں بھی کمی آئی ہے.
یہ تھے اقتصادی معاملات کے تجزیہ کار اور دانشور اکبر زیدی. سیربین کا بڑا موضوع تھا پاکستان کا اقتصادی جائزہ, جسے آج وزیر خزانہ نے پیش کیا. کل پاکستان کا قومی بجٹ پیش کیا جائے گا, جس کے اہم نکات اور تجزیے ہم آپ تک لے کر آئیں گے کل کے سیربین میں. سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں.
کی بات بی بی سی کے ساتھ۔
پی ٹی آئی حکومت کو چاہیے کہ یہ مہم موقع پر موجود تھے ان کے خلاف سخت کاروائی کی جائے۔
اپنی آرا، مسائل اور سوال ہمیں بھیجیے، انہیں بہت جلد ہفتہ وار سلسلہ آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا۔
کبھی کبھار آتے ہیں ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے۔
میں وزیر پانی اور بجلی ہوں۔
اپنی رائے بھیجیے ٹویٹر، فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو۔
میری گزارش ہے بی بی سی سے،
میرا سوال یہ ہے،
پروگرام نہیں سن پاتے
آپ؟ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ نمبر ہے 0800-222-275۔ موبائل فون سے اس نمبر پر کال مفت نہیں ہوگی۔ پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین، آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے 0092-5126-111-39 پر کال کر سکتے ہیں۔
اور کھیل کی خبریں سبا ناز سے۔
پاکستان کی مردوں کی مارشل آرٹ ٹیم نے پاکستان افغانستان بین الاقوامی دوستانہ تائیکوانڈو چیمپئن شپ جیت کر تاریخ رقم کی ہے۔ پاکستان کی 6 افراد پر مشتمل کراٹے ٹیم نے گجرات میں ہونے والے اس دو روزہ ایونٹ میں پہلی پوزیشن کے ساتھ سونے کا، جبکہ افغانستان نے چاندی کا تمغہ جیتا ہے۔ فٹ بال کلب مینچسٹر یونائیٹڈ نے یورپا لیگ ٹائٹل جیت لیا ہے۔ فائنل میں مینچسٹر یونائیٹڈ نے ہالینڈ کے کلب آئی ایکس کو 2-0 سے شکست دے دی۔ اسٹاک ہوم میں اس جیت کے ساتھ ہی مینچسٹر یونائیٹڈ نے چیمپئنز لیگ میں بھی جگہ بنا لی۔ اس سے قبل انگلش لیگ کی 4 ٹیمز چلی، ٹوٹنہم، لیورپول اور مینچسٹر سٹی نے چیمپئنز لیگ میں کوالیفائی کر لیا ہے۔ سابق فٹ بالر ڈیوڈ بیکہم کا کہنا ہے کہ مینچسٹر میں ہونے والے دہشت گردی کے واقعے کے بعد مینچسٹر یونائیٹڈ کی جیت اپنے شہر کے لوگوں کے اداس چہروں پر کچھ حد تک رونق بحال کرنے کا سبب بنی ہے۔ گریٹ سٹی کے منتظمین نے اس واقعے کے بعد سیکیورٹی کا اثر نو جائزہ لیا اور اتوار کے روز ہونے والی گریٹ مینچسٹر رن کا انعقاد معمول کے مطابق کرانے کا اعلان کیا ہے۔ اسپین کی سپریم کورٹ نے ارجنٹینا کے فٹ بالر لائنل میسی کو سنائی جانے والی قید کی سزا برقرار رکھی ہے۔ یہ سزا انہیں ٹیکس چوری کے مقدمے میں دی گئی تھی۔ میسی پر الزام تھا کہ انہوں نے ٹیکس کی مد میں 46 لاکھ ڈالرز کی دھوکہ دہی کی۔ انگلینڈ اور جنوبی افریقہ کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا دوسرا میچ ہفتے کو ساؤتھ ہیمپٹن میں کھیلا جائے گا۔ بنگلہ دیش نے نیوزی لینڈ کو 5 وکٹوں سے شکست دے دی۔ اس جیت نے بنگلہ دیش کو آئی سی سی کی ون ڈے رینکنگ میں 6 نمبر پر پہنچا دیا ہے۔ یہ بنگلہ دیش کی اپنے ملک سے باہر نیوزی لینڈ کے خلاف پہلی کامیابی ہے۔ فارمولا 1 کار ریس میں اتوار کو ہونے والی موناکو گراں پری سے قبل آج پہلی پریکٹس ریس میں مرسیڈیز ٹیم کے ڈرائیور لوئس ہیملٹن نے سر فہرست ٹائمنگ دی ہے۔
یہ تھیں سبا ناز۔ بھارتی وزیر خارجہ نے انڈین شہری ڈاکٹر عظمیٰ کی وطن واپسی میں پاکستان کی مدد کو سراہا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے پیغامات پر مبنی ہفتہ وار فیچر آپ کی بات بھی آنے کو ہے۔ یہاں پروگرام کے نصف پر خبروں کے خلاصے کے ساتھ شمائلہ خان۔
پاکستان کے اقتصادی سروے کے مطابق معاشی ترقی کا مقررہ ہدف حاصل نہیں کیا جا سکا، تاہم وزیر خزانہ کا دعویٰ ہے کہ ملکی معیشت کا حجم پہلی بار 300 ارب ڈالر سے تجاوز کر گیا ہے، جو ایک تاریخی موقع ہے۔ افغانستان میں ایک فوجی عدالت نے کابل میں ایک فوجی اسپتال پر حملے کو روکنے میں ناکامی پر 3 فوجی جرنیلوں کو قید کی سزا سنائی ہے۔ انڈیا کے دارالحکومت دلی کے قریب مسلح افراد نے خاندان کی 4 خواتین کو مبینہ طور پر گینگ ریپ کا نشانہ بنایا ہے۔ ایران کی ایک خبر رساں ایجنسی نے ایک سینئر فوجی اہلکار کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ ملک میں بیلسٹک میزائل کی پیداوار والی 3ری فیکٹری بنا لی گئی ہے۔ اور برطانیہ کے وزیر اعظم ٹریزا مے کا کہنا ہے کہ وہ صدر ٹرمپ کو واضح کر دیں گی کہ مشترکہ انٹیلیجنس کو محفوظ رہنا چاہیے۔ ان کی جانب سے یہ بیان مانچسٹر حملے کی تحقیقات کی تفصیلات امریکی میڈیا کو لیک کیے جانے کے بعد سامنے آیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خبروں کا خلاصہ آپ نے شمائلہ خان سے سنا۔ اب سربین کے دوسرے موضوعات کا ذکر۔ بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج نے کہا ہے کہ انڈین شہری ڈاکٹر عظمیٰ کو وطن واپس بھیجنے میں پاکستانی وزارت خارجہ اور داخلہ نے انسانی بنیادوں پر ان کی بہت مدد کی، اور یہ کہ ان کی مدد کے بغیر ڈاکٹر عظمیٰ کی گھر واپسی شاید ممکن نہ ہوتی۔ بی بی سی اردو .com کی رپورٹ فراز ہاشمی سے سنتے ہیں۔
جمعرات کی دوپہر واگا سرحد سے
انڈیا لوٹنے کے بعد انڈین وزیر خارجہ سشما سوراج نے پاکستان میں انڈیا کے ڈپٹی ہائی کمشنر جے پی سنگھ کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کی، جس کے دوران سشما سوراج نے ڈاکٹر عظمیٰ کے پاکستانی وکیل بیرسٹر شاہ نواز نون اور جسٹس کیانی کا بھی شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ بیرسٹر شاہ نواز نے عظمیٰ کا کیس بالکل اپنی بیٹی کی طرح لڑا اور جسٹس کیانی نے کیس کا فیصلہ حقائق انسانیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا، جس کے لیے وہ ان کی شکر گزار ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان موجودہ کشیدگی کے باوجود جس طرح پاکستانی وزارت خارجہ اور وزارت داخلہ نے ان کی مدد کی ہے، اس کے لیے بھی وہ شکر گزار ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان موجودہ کشیدگی کے باوجود جس طرح پاکستانی وزارت خارجہ اور وزارت داخلہ نے ان کی مدد کی ہے، اس کے لیے وہ ان کی شکر گزار ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے اسلام آباد میں انڈیا کے ڈپٹی ہائی کمشنر جے پی سنگھ کا بھی شکریہ ادا کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ آج میں نے راحت کا سانس لیا ہے کہ میری بچی واپس لوٹ آئی ہے اور وہ راحت آپ کو میرے چہرے پر بھی نظر آ رہی ہوگی۔ اس سے پہلے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر عظمیٰ نے اپنے بیان میں انڈیا واپس لوٹنے پر اپنے احساسات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان جانا بہت آسان ہے، ویزا آسانی سے مل جاتا ہے، لیکن وہاں سے بچ کر آنا بہت مشکل۔ انہوں نے مزید کہا کہ انڈیا میں خاص طور پر مسلمانوں میں یہ تاثر ہے کہ پاکستان بہت اچھا ہے، لیکن میں وہاں جو دیکھ کر آئی ہوں، ہر گھر میں دو دو تین تین بیویاں ہیں، عورتوں کے ساتھ جس طرح کا سلوک ہوتا ہے، ہمارا انڈیا جیسا بھی ہے اچھا ہے، یہاں ہمیں ہر آزادی حاصل ہے۔
یہ تھے فراز ہاشمی۔ بھارتی دارالحکومت دلی کے نوا میں راہزنوں نے ایک گاڑی میں سوار چار عورتوں کو مبینہ طور پر گینگ ریپ کا نشانہ بنایا ہے، جبکہ مزاحمت کرنے پر ان کے ایک رشتہ دار کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ پولیس کے مطابق یہ واقعہ شمالی ریاست اتر پردیش کے جیور قصبے کے قریب پیش آیا۔ بی بی سی ہندی سروس کی نامنگار دیویا آریا نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا،
میں آپ کو سب سے پہلے بتانا چاہوں گی کہ میں موقع واردات پر ہی موجود ہوں۔ ابھی بھی یہ ایک گاڑی جس پر حملہ ہوا پچھلی رات دیر رات، وہ ابھی بھی یہاں سے ہٹائی نہیں گئی ہے۔ یہاں تک جو جانکاری ابھی ہمارے پاس موجود ہے، اس میں آٹھ لوگ، جس میں چار مرد تھے، چار عورتیں اور ایک بچہ، یہ سب لوگ دیر رات جا رہے تھے۔ جیوار ایک جگہ ہے اتر پردیش میں، وہاں سے بلند شہر جو ایک بڑا شہر ہے، اور دیر رات ان پر حملہ ہوا۔ جو مرد تھے ان کے ساتھ مار پیٹ کی گئی، ان سے پیسے لوٹ لیے گئے، اور جو چار عورتیں تھیں ان لوگوں کا کی شکایت یہ ہے کہ ان کے ساتھ بلاتکار کیا گیا اور ان کو پاس کے کھیت میں لے جایا گیا، جہاں کوئی روشنی نہیں تھی، جہاں کوئی آبادی نہیں تھی، پولیس نہیں تھی، اور اس سنسان جگہ میں رات میں قریب ایک اور دو بجے کے بیچ میں ان کے ساتھ بلاتکار کیا گیا۔ اور جب مردوں نے روکنے کی کوشش کی تو ایک مرد پر گولی چلائی گئی اور پھر ان کی موت ہو گئی۔ پولیس ان کو لے کے گئی اسپتال، لیکن انہیں بچایا نہیں جا سکا۔
اس واقعے کے پیچھے کوئی کمیونل یعنی فرقہ وارانہ یا اس طرح کا کوئی ایلیمنٹ، کوئی عنصر تو نہیں ہے؟
ابھی تک ایسی کوئی جانکاری سامنے نہیں آئی ہے۔ یہ دو پریوار کے لوگ تھے اور دونوں ہی پریوار ایک مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن کیونکہ ابھی حملہوروں کی کوئی پہچان نہیں ہو پائی ہے، تو اس لیے یہ کہنا مشکل ہے کہ اس میں ایسا کوئی بھی اینگل تھا۔ کئی طرح کے اب اندازے لگائے جا رہے ہیں، قیاس لگائے جا رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ایک گینگ ہے جو یہاں آپریٹ کرتا ہے اور اس نے ان کو نشانہ بنایا اور اسی لیے عورتوں کے ساتھ بھی زیادتی کی۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ آپسی دشمنی تھی۔ تو ابھی بہت ہی شروعاتی بات ہے اور پولیس پوچھ تاچھ کر رہی ہے، لیکن ابھی تک انہوں نے کسی کو بھی حراست میں نہیں لیا ہے، تو یہ کہنا مشکل ہے کہ اس کے پیچھے دراصل مقصد کیا تھا۔
اچھا دیویا، آپ کی ظاہر ہے وہاں جو پولیس آفیشلز ہیں، پولیس افسران ہیں، ان سے بھی آپ کی بات ہوئی ہوگی، انہوں نے کچھ بتایا ہے، کیا وہ کہہ رہے ہیں؟
وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ابھی انہوں نے کچھ لوکل لوگوں کو سے پوچھ تاچھ کی ہے اور جتنی بھی لیڈز انہیں مل رہی ہیں وہ ان کو فالو کر رہے ہیں، لیکن ابھی وہ یہ جو کمپلینٹ ہے، کیونکہ اس میں کسی کو نیم نہیں کیا گیا، ان نیمڈ ایف آئی آر ہے، نامزد نہیں ہے کوئی بھی، تو اس لیے ابھی ان کے پاس کوئی ٹھوس لوگ نہیں ہے جس کو سامنے رکھ کے وہ کہیں کہ ان کے اوپر شک جا رہا ہے۔ ابھی اس کو وہ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں۔ سبھی عورتوں کی میڈیکل جانچ کی گئی ہے، جس کی رپورٹ کل تک آنے کی امید ہے، اور اس کے بعد یہ پکے طور پر پتہ چل پائے گا کہ بلاتکار کی ریپ ہوا ہے یا نہیں۔
یہ تھیں بی بی سی ہندی سروس کی نامنگار دیویا آریا، جن سے میں نے ابھی کچھ دیر قبل ہی بات کی تھی۔ برسلز میں نیٹو ممالک کے اجلاس میں رکن ممالک شدت پسند تنظیم نام نہاد دولت اسلامیہ کے خلاف امریکی منصوبے میں نیٹو کے کا کردار بڑھانے پر باضابطہ اتفاق کریں گے۔ امریکی صدر اس سے قبل نیٹو اور یورپی یونین پر تنقید کرتے رہے ہیں۔ امریکی منصوبے میں نیٹو کے کردار کی نوعیت کیا ہوگی اور صدر ٹرمپ کی برسلز میں کیا مصروفیات رہیں۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنیے نازش ظفر سے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نیٹو میں شامل فوجی اتحادیوں کے اراکین کے ساتھ بعض سخت امور پر بات چیت کے لیے برسلز پہنچے ہیں۔ نیٹو نے اس موقع پر صدر ٹرمپ کی اس درخواست سے اتفاق کیا ہے کہ نیٹو شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے خلاف امریکہ کے اتحاد کا حصہ بنے، اور توقع کی جا رہی ہے کہ آج برسلز میں ہونے والے اجلاس میں نیٹو رہنما اس اقدام کی باقاعدہ توثیق کریں گے۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل جینس سٹولٹنبرگ نے اعلان کیا ہے کہ نیٹو کا کردار معلومات جمع کرنے اور سہارا دینے تک محدود ہوگا۔
حساس معلومات کے تبادلے کے سلسلے میں ہم اپنے کام کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم نے یہاں نیٹو ہیڈ کوارٹرز پر ایک نیا انٹیلیجنس ڈویژن بنایا ہے تاکہ ہم حساس معلومات کو بہتر طور پر پرکھ سکیں، سمجھ سکیں اور اس کا تبادلہ کر سکیں، اور ہم آج ایک نئے فیوژن سیل کا اعلان بھی کرنے جا رہے ہیں جو دہشت گردی کے خلاف جنگ سے متعلق ہیں، خاص طور پر غیر ملکی جنگجوؤں کے حوالے سے۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نیٹو میں شامل اتحادی ممالک پر اس بات کے لیے نکتہ چینی کرتے رہے ہیں کہ جی ڈی پی کا جو 2% خرچ کرنے پر اتفاق ہوا تھا اسے پورا نہیں کیا جا رہا۔ امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ ریکس ٹیلرسن نے نیٹو کے نام نہاد دولت اسلامیہ کے خلاف امریکی اتحاد کا حصہ بننے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ اس سے قبل انہوں نے کہا تھا کہ صدر ٹرمپ سے کچھ معاملات پر بہت سخت ہونے کی توقع رکھی جائے۔
نیٹو کا دولت اسلامیہ کے خلاف اتحاد کا حصہ بننا ہمارے خیال سے ایک انتہائی اہم قدم ہوگا۔ نیٹو ایک مبصر رہی ہے، لیکن دولت اسلامیہ کو شکست دینے میں وہ اصل لڑائی میں بتدریج زیادہ سرگرم ہوتی رہی ہے۔ میرا خیال ہے کہ سیکرٹری جنرل سٹولٹنبرگ کو محسوس ہوا کہ یہ اہم قدم ہے۔ دو ملک ابھی بھی اس پر غور کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ وہ دولت اسلامیہ کے خلاف باقاعدہ اتحادی بننے کی حمایت کریں گے۔
برسلز پہنچنے کے بعد صدر ٹرمپ نے سب سے پہلے بیلجیم کے شاہ اور ملکہ سے ملاقات کی، جبکہ ہزاروں لوگوں نے برسلز میں ان کی آمد کے موقع پر احتجاجی مظاہرے بھی کیے۔ صدر ٹرمپ نیٹو کے ہیڈ کوارٹر کا دورہ کریں گے جہاں انہیں مختصر خطاب بھی کرنا ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے فرانس کے نئے صدر ایمینوئل میکرون کے ساتھ ایک زہرانے میں شرکت کی۔ صدر ٹرمپ کی یورپی یونین کے صدر ڈونلڈ ٹسک سے بھی ملاقات ہوئی، جس کے بعد ڈونلڈ ٹسک کا کہنا تھا کہ ملاقات میں بہت سے معاملات پر اتفاق ہوا لیکن روس پر اختلاف رہا۔
یہ تھی ہمارے ساتھی نازش ظفر۔ اور ایک مرتبہ پھر پاکستان کا ذکر، جہاں صوبہ بلوچستان کے پولیس سربراہ نے کوئٹہ سے ایک خاتون سمیت دو چینی شہریوں کے اغوا کو چین پاکستان اقتصادی راہداری کے منصوبے کے خلاف ایک سازش قرار دیا ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انسپیکٹر جنرل پولیس بلوچستان احسن محبوب کا کہنا ہے کہ کوئٹہ میں چینی شہریوں نے مستقل طور پر سیکیورٹی قبول نہیں کی تھی۔ کوئٹہ سے نامہ نگار محمد کاظم تفصیل کے ساتھ۔
کوئٹہ شہر سے ایک خاتون سمیت جو دو چینی باشندے اغوا ہوئے تھے، ان کی بازیابی کے لیے بڑے پیمانے پر اقدامات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں تحقیقات کے حوالے سے بلوچستان کے انسپیکٹر جنرل پولیس احسن محبوب نے خود بھی ان تمام مقامات کا معائنہ کیا جہاں چینی باشندے کام کرتے تھے اور رہائش اختیار کی تھی۔ اس موقع پر میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے احسن محبوب کا کہنا تھا کہ قانونی ویزے پر چینی باشندوں کی ایک بڑی تعداد کوئٹہ آئی ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان چینی باشندوں نے مستقل طور پر سیکورٹی قبول نہیں کی تھی،
اور اس سلسلے میں میں ابھی یہی بات یہاں بھی پوچھ رہا تھا اور وہاں بھی چائنیز سے بھی جو میں نے پوچھا ہے کہ انہوں نے جو ریگولر موومنٹ ہے پولیس کی ان کے ساتھ، اسے انہوں نے نہیں ایکسیپٹ کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ جی یا آپ ہمیں پھر ملک سے نکل جانے کا حکم دیں، تو وہ مناسب نہیں تھا کہ ہم اس طرح کا ڈپلومیٹک لیول پہ کوئی پرابلم گورنمنٹ کے لیے کریٹ کر دیں۔
انہوں نے بتایا کہ یہ چینی باشندے بزنس ویزے پر آئے ہیں۔ جن چینی باشندوں کو اغوا کیا گیا وہ ایک کورین کی مدد سے زبان سکھانے کے ایک سینٹر میں پڑھاتے تھے۔ پولیس کے سربراہ نے بتایا کہ تاحال کسی گروہ کی جانب سے ان کے اغوا کی ذمہ داری قبول نہیں کی گئی ہے، تاہم ان کا کہنا تھا کہ اغوا برائے تاوان کا عام واقعہ نہیں۔ انہوں نے اس واقعے کو پاکستان کو غیر مستحکم کرنے اور پاکستان چین اقتصادی راہداری کے منصوبوں کے خلاف ایک سازش قرار دیا۔
بنیادی طور پہ آپ اسے اصل میں اس سے سمجھیں کہ یہ اغوا کی وارداتیں نہیں، یہ جو ہماری ایک سی پیک کی ایفرٹ ہے اس کو خراب کرنے کے لیے یہ کیا گیا واقعہ، اور اس کا تعلق اسی سازش سے ہے جس میں سی پیک جو منصوبہ ہے اس کو ناکام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ گئے اور اب کوئٹہ میں بھی چونکہ چائنیز کی فری موومنٹ بہت زیادہ اب ہو گئی تھی تو یہ اس لیے انہوں نے کیا ہے۔
چینی باشندوں کی بازیابی کے لیے کوششوں کے علاوہ بڑے پیمانے پر تحقیقات بھی ہو رہی ہیں، لیکن ابھی تک سرکاری حکام کی جانب سے ان کا سراغ لگانے اور بازیابی کے لیے کسی پیش رفت کے بارے میں نہیں بتایا گیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
سروین کے تمام سننے والوں کو پروگرام آپ کی بات میں صبر احمد کا سلام۔ شروعات کرتے ہیں برطانوی شہر مینچیسٹر میں پیر کی شب ہونے والے خودکش حملے پر مذمت کرتے ہوئے سامعین کے بھیجے گئے پیغامات سے۔
سردار امتیاز، ایسے لوگوں کا اسلام سے دور کا بھی تعلق نہیں، جہاں بھی دنیا کے کسی کونے میں اس طرح کی بزدلانہ کاروائی معصوم لوگوں کو جو نہ کسی سے لڑ رہے ہیں، جو اپنے کام میں مگن ہیں اور ان پہ اس طرح کی کاروائی کرے، اس طرح اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
میرا نام شوزہ بشکری ہے اور میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں۔ مانچسٹر میں ہونے والے خودکش حملے کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، 20-22 لوگ قتل ہو گئے اس حملے میں، معصوم لوگ مار دیے گئے۔ افسوس ہے اس واقعے پر، یہی دعا ہے کہ جو لوگ زخمی ہیں وہ جلد صحت یاب ہو جائیں اور پوری دنیا کا امن واپس لوٹ کے آ جائے۔
مینچیسٹر میں ہونے والے خودکش حملے پر بات کرتے ہوئے سامعین کے بھیجے گئے پیغامات تو سنے آپ نے۔ پاکستان میں سالانہ بجٹ کل پیش کیا جا رہا ہے، اور صبح پنجاب سے زراعت کے پیشے سے وابستہ ایک سامع جن کا نام عمر فاروق ہے، حکومت سے بجٹ میں زراعت کو ترجیح دینے کی درخواست کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں، آپ بھی سنیے۔
پاکستان کی 70% آبادی زراعت سے وابستہ ہے، تو یہ ہماری زیادہ تر آبادی چونکہ زراعت سے وابستہ ہے، بجٹ میں بھی کاشتکاروں اور زراعت سے وابستہ لوگوں کے لیے خطیر رقم رکھی جائے۔
اب بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے پریشان صبح پنجاب سے ایک سامع کا حکومت پاکستان سے کیا گیا یہ قلعہ بھی سنیے کہ گھنٹوں بجلی نہ ہونے پر بھی انہیں بجلی کے بھاری برکم بل موصول ہو رہے ہیں۔
ضلع رحیم یار خان سے ملک محمد امیر بات کر رہا ہوں۔ ہمارے حکمران سمجھتے ہیں کہ ہم نے عوام کے دماغ معروف کر دیے ہیں، حالانکہ حکمرانوں کو اپنا سٹی سکین کروانا چاہیے۔ 18 سے 12 گھنٹے بجلی غائب رہتی ہے، یہ ہے کیونکہ بجلی نہ ہوتے ہوئے اتنے بھاری بل آتے ہیں کہ غریب عوام کو بل ادا کرنے کی سکت نہیں ہوتی۔ صرف بجلی کے غائب رہنے سے لوگ لاکھوں کی تعداد میں بے روزگار ہو گئے ہیں۔
ہمارے یہ سامع تو کافی ناراض اور خفا تھے اپنے حکمرانوں سے، اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہی سے پریشان ایک اور سامع کا بھیجا گیا پیغام بھی سنتے ہیں۔
ذوالفقار علی، ضلع راجن پور کے قصبہ نوشہرہ شرقی میں، جو ٹی وی پہ آ کے بیان دیتے ہیں کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ پہ قابو پا لیجیے، جھوٹ بولتے ہیں۔ ہمارے دیہات میں 24 گھنٹوں میں سے 20-20 گھنٹے 21-21 گھنٹے بجلی نہیں آتی، کہیں ادھر آئیں ان کو پتہ چلے، گرمی میں بیٹھے غریب عوام جس طرح تڑپ رہی ہے۔
چلیے، جہاں حکومت سے سامعین کے بھیجے گئے گلے شکوے تو سنے آپ نے، وہی چلتے چلتے بی بی سی اردو سے ایک سامع کا کیا گیا شکوہ بھی شامل کرتے ہیں۔
میں عبدالغزیر بات کر رہا ہوں ڈیرہ بگٹی قلعہ کے بیبرائی سے۔ تقریباً 2 مہینے ہو گئے ہیں آپ فون نہیں اٹھا رہے تھے، اور جب پچھلے ہفتے کوشش کی تو آپ لوگوں نے فون تو اٹھایا مگر کال شامل نہیں کیا۔ یونس اور مس بار جو ریٹائر ہوئے ہیں، ہم ان کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتے تھے، لیکن آپ لوگ کال شامل نہیں کرتے۔ پتہ ہے کہ آپ کہیں گے کہ آپ اچھے موضوع پر بات نہیں کرتے۔
ارے جناب، آپ کی اکثر کھیلوں سے متعلق کی گئی کالز یا رائے ہمیں موصول ہوتی رہتی ہیں، اور ہم نے اسے کافی بار اپنے پروگرام میں شامل بھی کیا ہے، شاید وہ پروگرام آپ سن نہ سکے ہوں۔ اور رہی بات فون نہ اٹھانے کی، تو ہمارے بہت سے اور بھی سامعین ہیں جنہوں نے یہی شکایت کی ہے کہ ہم ان کی کالز نہیں اٹھاتے، تو ہم آپ کو یہ بات بتاتے چلیں کہ ہم کالز اٹھاتے نہیں ہیں، بلکہ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب آپ ہمارے ٹول فری نمبر پر کال کرتے ہیں تو وہاں پر ریکارڈڈ مشین لگائی گئی ہے، جہاں پر آپ کے تمام کالز یا پیغامات کو ریکارڈ کیا جاتا ہے، اور ہمارا یہ نمبر بند نہیں ہوتا، بلکہ 24 گھنٹوں میں کسی بھی وقت آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ اور باقی اگر ہمیں کسی سامع کے پیغام کی مزید تفصیلات درکار ہوں تو ہم انہیں ان کے دیے گئے نمبر پر دوبارہ کال بھی کر لیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، جب بھی آپ اپنا پیغام ریکارڈ کرواتے ہیں تو اپنا نمبر ہمیں ضرور ریکارڈ کروایا کریں۔ چلیے، اب آخر میں علاقائی مسائل کی جانب آتے ہیں، اور آئیے سنتے ہیں کہ اس ہفتے سامعین نے کون کون سے مسائل حکام تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔
شفیع محمد بات کر رہا ہوں ضلع سرپاکر گاؤں گجے کا پار سے، کہ ہماری ریکویسٹ ہے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب کو ہیلتھ سینٹر قائم کیے جائے اور تعلیم کا ادارہ کو صحیح کیا جائے، تعلیم بالکل نہیں ہے۔
ملازم بگاری بات کر رہا ہوں شہر گلاب بگاری سے. ہمارے پاس یہاں پینے کے پانی کا مسئلہ ہے. یہ پانی جو ہے زمین کا کھارا پانی ہے. آپ پاشی نظام صحیح نہیں ہے. پانی نہیں آ رہا. مال اور مویشی مر رہے ہیں پیاس سے. کہنا چاہتا ہوں اعلیٰ اختیاروں کو یہ پانی کا مسئلہ حل کیا جائے.
اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے آپ پاکستان کے کسی بھی علاقے سے ہمیں مفت کال کر سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-275.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں.
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا. ہارون رشید بی بی سی اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور بی بی سی دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک بی بی سی اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور بی بی سی سری نگر.
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے.
پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع چترال میں واقع کیلاش کے مقامی افراد کا کہنا ہے کہ ان کی ثقافت شناخت اور مذہب کو اندرونی اور بیرونی خطرات کا سامنا ہے. اسلام آباد سے نامہ نگار نادیہ سلیمان.
کیلاش کا شمار دنیا کی منفرد اور قدیم ترین ثقافتوں میں ہوتا ہے. کیلاش کے مقامی افراد کا کہنا ہے کہ انہیں جبری طور پر مذہب کی تبدیلی اور مذہبی اور ثقافتی رسومات کی ادائیگی میں رکاوٹوں اور سرحد پار سے شدت پسندی جیسے مسائل کا سامنا ہے. اسلام آباد کے ایک مقامی ہوٹل میں کیلاش کمیونٹی کو درپیش مسائل اور ان کے سدباب سے متعلق مشاورتی نشست کا اہتمام انسانی حقوق کی تنظیم ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان اور جرمنی کی سماجی تنظیم فریڈرک نومان اسٹفٹونگ فرائی ہائٹ کی جانب سے کیا گیا. کیلاش سے تعلق رکھنے والی ماہر آثار قدیمہ سید گل کہتی ہیں کہ پچھلی کئی صدیوں سے کیلاش کے لوگ اور دیگر مقامی آبادی مذہبی اور ثقافتی تہوار ساتھ ساتھ مناتے رہے ہیں. تاہم گزشتہ چند سالوں میں مذہبی آزادی کے حوالے سے حالات بہت تبدیل ہو گئے ہیں.
ابھی جو ہمارے علاقے کے حالات خراب ہوئے تو کیوں ہوئے ہیں؟ وہ اس وجہ سے ہوئے ہیں کیونکہ ابھی ہم مکس ہو رہے ہیں. باہر سے لوگ آتے ہیں ہمارے لوگوں کو اس پہ وہ لوگ ان کو برین واش کرتے کہتے کہ یہ آپ لوگوں کے ساتھ کافر رہ رہے ہیں. آپ لوگ ان کو کوشش کریں کہ مسلمان کرے تاکہ آپ بھی جنت جائے یہ بھی جنت جائے.
مقامی صحافی اور نیوز نیٹ ورک اشتاپا کے سی ای او لوک رحمت کہتے ہیں کہ اگر کسی کی شناخت ہی تسلیم نہ کی جائے تو آگے بڑھنا مشکل ہو جاتا ہے.
کیلاش کمیونٹی کیلاش از اے ریلیجن وہ اب تک جو ہے اس کا مسئلہ چلتا رہا ہے. 2012 سے ہم نے اس پہ کام کا آغاز کیا اور جا کے 2015 میں یہ شامل ہوا ہے اس میں نادرا میں. پھر بھی جو ہے پاسپورٹ اور دوسرے جو دستاویزات ہیں لیگل ان میں مختلف ناموں سے بدھسٹ ہیں کہیں پارسی ہیں کہیں اسلام ہیں. تو یہ ایک چیز اس کو ہم تسلیم ہی نہیں کریں گے تو پھر کس طرح اس کو آگے لے کے جائیں گے اس کی جو مسائل حل کریں گے.
مشاورتی نشست کے شرکا کا کہنا تھا کہ چترال میں امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے حکومت ضروری اقدامات کرے.
یہ تھی نادیہ سلیمان. انڈیا میں وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت کو کل 3 برس پورے ہو جائیں گے. حکومت کی کارکردگی پر دلی میں نامہ نگار سہیل حلیم کی نظر.
بھائیو بہنوں روزگار آپ کو آپ کے پردیش میں ملنا چاہیے کہ نہیں ملنا چاہیے؟ آپ کے علاقے میں ملنا چاہیے کہ نہیں ملنا چاہیے؟ اور اس لیے بھائیو بہنوں ہم نے میک ان انڈیا کا ابھیان چلایا ہے. ہم چاہتے ہیں چھوٹے چھوٹے کارخانوں کا جال بچھے چھوٹے چھوٹے کارخانے لگے.
وزیر اعظم نریندر مودی کو ان کے 2 بنیادی وعدوں پر پرکھا جائے گا. سب کو ساتھ لیا اور سب کی ترقی ہوئی یا نہیں اور پاکستان کو سبق سکھایا یا نہیں.
آتنکواد کے سامنے نہ ہندوستان جھکا ہے نہ ہندوستان جھکے گا. آتنکواد کو پراست کر کے رہے گا. آتنکوادی کان کھول کے سن لے یہ دیش اس بات کو کبھی بھولنے والا نہیں ہے.
لیکن پہلے روزگار, کیونکہ یہی وہ وعدہ تھا جس نے ملک کے نوجوانوں کو ان کی طرف راغب کیا. معیشت اوسطاً 7% کی رفتار سے ترقی کر رہی ہے, یہ تو اچھی خبر ہے. یا کم سے کم سرکاری اعداد و شمار میں تو یہی دعویٰ کیا جاتا ہے. لیکن بہت سے ماہرین اس سے اتفاق نہیں کرتے. ان کا خیال ہے کہ اصل رفتار کہیں کم ہے. لیکن اس بحث سے قطع نظر اس وقت بنیادی سوال یہ ہے کہ وہ لاکھوں کروڑوں نوکریاں کہاں ہیں جن کا نریندر مودی نے وعدہ کیا تھا. سیاسی تجزیہ نگار ڈاکٹر راہل مشرا.
کوئی دورہ نہیں ہے اس میں کہ رپورٹ کارڈ خراب ہے اور لوگوں کو اتنی جابس نہیں ملی ہیں جتنے کا وعدہ کیا گیا تھا. اور اس میں مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں پالیسی امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے, اس چیز پہ فوکس لانے کی ضرورت ہے کہ لوگوں کو نوکریاں ملیں, لوگوں کو جابس ملیں, اور جو انویسٹمنٹ ہو رہا ہے, جو جوائنٹ وینچرز کریٹ ہو رہے ہیں, جو اسکل انڈیا یا میک ان انڈیا یا ڈیجیٹل انڈیا, اسٹارٹ اپ انڈیا, جتنے سارے پالیسیز ہیں ان میں کہیں نہ کہیں فوکس نوکری بڑھانے اور نوکری کریٹ کرنے, جاب کریشن پہ آنا چاہیے. وہ فوکس میرے خیال سے کہیں ہم شاید بھٹک گئے ہیں, تو اس کو واپس لانے کی ضرورت ہے.
گزشتہ برس ملک میں اچانک بڑے کرنسی نوٹ بند کیے جانے سے زندگی مفلوج ہوئی اور معیشت کو نقصان پہنچا. چند روز قبل خود بی جے پی کے ایک سینئر رہنما نے اعتراف کیا کہ نوٹ بند ہونے سے بہت سے لوگوں کی نوکریاں ختم ہوئیں. بی جے پی کے لیڈر پی این وجے,
وی لاسٹ اباؤٹ 1.5 لاکھ جابز ان دیٹ پیریڈ بیکاز منی جسٹ واز ناٹ دیئر, 85% آف دی منی گاٹ ٹیکن آؤٹ آف دی سسٹم.
ملک میں کہیں گائے کے تحفظ اور کہیں لو جہاد کے نام پر تشدد سے فرقہ وارانہ ماحول خراب ہوا, اور نریندر مودی کے رپورٹ کارڈ پر یہ ایک بڑا لال نشان مانا جاتا ہے.
گو رکشا کے نام پر کچھ لوگ اپنی دکانیں کھول کر کے بیٹھ گئے ہیں, مجھے اتنا غصہ آتا ہے. میں راجیہ سرکاروں کو انوروھ کرتا ہوں کہ ایسے جو سوئم سے بھی نکلے ہیں, اپنے آپ کو بڑا گو رکشک مانتے ہیں, ان کا ذرا ڈوزیئر تیار کرو. 70-80% ایسے نکلیں گے جو ایسے گورکھ دھندے کرتے ہیں جو سماج سویکار نہیں کرتا ہے, لیکن اپنی اس برائیوں کو اسے بچنے کے لیے.
لیکن وزیر اعظم کے اس بیان کے بعد بھی تشدد کا سلسلہ نہیں رکا. مجلس اتحاد المسلمین کے رہنما اسد الدین اویسی,
سن تو نہیں رہا ان کی بات, یا سن تو نہیں رہا, یا پھر یہ لوگ خاموش نظر, آنکھیں بند کر رہے ہیں اپنی. بھائی قانون چلے گا یا پھر گورکھ کا قانون چلے گا, آپ ڈیسائڈ کر لیجیے. اگر ملک میں انارکی پھیلانا چاہتے تو پھیلائیے انارکی, اور پھر دیکھیں نتیجہ کیا نکلتا ہے. جس راستے پہ ہم جا رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے.
لیکن اس کے باوجود نریندر مودی کی کشش بظاہر کم نہیں ہوئی ہے. اتر پردیش میں پارٹی کی حالیہ کامیابی اس کی ایک مثال ہے. بہت سے تجزیہ نگار مانتے ہیں کہ نریندر مودی میں نوجوانوں کا اعتماد ابھی باقی ہے اور وہ ابھی اچھے دنوں کا انتظار کرنے کے لیے تیار ہیں. کہا جاتا ہے کہ نریندر مودی نے ملک کی خارجہ پالیسی کو ایک نئی جہت دی ہے, لیکن کیا ان کے اقتدار میں آنے کے بعد سے عالمی برادری میں انڈیا کا قد بڑھا ہے؟ راجیو ڈوگرا خارجہ امور کے ماہر ہیں.
مجھے لگتا ہے کہ سب سے بڑی اپلبدھی جو پردھان منتری مودی کی پچھلے 3 سال میں رہی ودیش نیتی کو لے کر ہے, وہ انہوں نے جو ڈائسفورا سے کنیکٹ بنایا ہے اور جو کلچر کو ایک کنیکٹ بنایا ہے پورے بھارتیوں کے ساتھ وشو بھر میں, وہ ایک نیا پہلو ہے بھارت کی ودیش نیتی کو سفلتا دلانے کی طرف. اس سے سفلتا ملی کتنی ہے وہ ابھی نہیں کہا جا سکتا.
3 سال پہلے جب نریندر مودی نے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا تھا تو اس تقریب میں پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف بھی موجود تھے. 3 سال بعد اب اس مسافے کی گرم جوشی پوری طرح ٹھنڈی پڑ چکی ہے. کانگریس کے لیڈر منی شنکر ائیر,
میں گیا تھا پاکستان نواز شریف کے یہاں آنے کے کوئی 10 دن کے اندر, اور سب وہاں کہہ رہے تھے کہ دکشن ایشیا کا نکسن یہ نریندر مودی ہے, کیونکہ نکسن ہی چین جانے جا پایا اور اس لیے مودی ہی پاکستان کے ساتھ دوستی کرے گا. آج جا کر پوچھئے گا کہ مودی کے بارے میں ان کا کیا سوچ ہے, کوئی امید ہی نہیں ہے جب تک کہ مودی رہے کہ پاکستان کے ساتھ کوئی سمجھوتا کیا جا سکتا ہے. دنیا اس انتظار میں ہے کہ ہم دکھائیں کہ ہم میں اتنا بل ہے اور اتنا آتم وشواس ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ بات کر سکتے ہیں, کریں. ارے امریکہ کے راشٹرپتی کہہ رہے ہیں کہ وہ اتر کوریا تک پہنچنے کو تیار ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ واگھا سے ہم اٹاری سے واگھا نہیں جائیں گے.
انڈیا میں حزب اختلاف کا الزام ہے کہ نریندر مودی کی کوئی واضح خارجہ پالیسی نہیں ہے, کم سے کم پاکستان کے تعلق سے تو بالکل نہیں. لیکن بہت سے تجزیہ نگار کہتے ہیں کہ پاکستان سے تعلقات بہتر کرنے کی کوششوں کا مودی کو مثبت جواب نہیں ملا ہے.
کہ سب سے بڑی ناکامی یا سب سے بڑی پریشانی یا سب سے بڑی الجھن نہ صرف سرکار کے لیے بلکہ بھارت کے لیے, اور میں تو کہوں گا کہ پورے ساؤتھ ایشیا کے لیے, وہ ہے پاکستان. کہ ایسا پڑوسی ہے جو سمجھتا ہی نہیں, باز نہیں آتا, مانتا ہی نہیں. سو سب سے بڑی जो नेगेटिव और सबसे बड़ी अफसोस की बात है कि वो रिलेशंस जो हैं वहीं के वहीं हैं, शायद थोड़े और भी बिगड़े हैं।
प्रोफेसर स्वरण सिंह के ख्यालात से डॉक्टर मिश्रा भी इत्तफाक करते हैं।
देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी के पास एक पाकिस्तान पॉलिसी थी जब वो सरकार, जब वो सत्ता में आए और सरकार का गठन हुआ, जब ओथ टेकिंग सेरेमनी हुई तब से लेकर के, और मुझे लगता है अगले 6 महीनों तक चीज़ें कमोबेश ढर्रे पे थीं। लेकिन किसी भी इनिशिएटिव को, जिसे कहते हैं कि ताली दो हाथ से बजती, तो भारत और पाकिस्तान के बीच दोस्ती या भारत पाकिस्तान के बीच दोस्ताना संबंधों की जिम्मेदारी पाकिस्तान की ओर भी है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ से वो रिस्पांस नहीं आया और उसका रिजल्ट ये हुआ कि भारत पाकिस्तान के संबंध आज उस दशा में हैं जिस दशा में हम उन्हें देख रहे हैं।
तो नरेंद्र मोदी को भारी अक्सरियत से वजीर आजम बनाने वाले क्या सोचते हैं? वो लोग जो नरेंद्र मोदी की आवाज पर सड़कों पर निकले थे और जिन्होंने लंबी लंबी लाइनें लगाकर उन्हें भारी अक्सरियत से जिताया था।
आप सोचोगे कि हमने जो सोचा था कि 5 दिन में या 10 साल में या 5 साल में कंट्री बदल जाएगी, तो बिल्कुल तो नहीं बदला हुआ है, थोड़ा बहुत जरूर हुआ है। डिमोनेटाइजेशन एक फैक्टर था बीच में जिसने बहुत लोगों को हिलाया, जिसे कहते हैं। ये पता नहीं है अभी, क्योंकि वो लॉन्गर रन की स्कीम है, कि उसका फ़ायदा कितना हुआ है कि नहीं हुआ है। कश्मीर इश्यूज नेवर रिजॉल्विंग, ना कभी होगा, इन दोनों पार्टियों के बीच में हो सकता है जो हो सकता है, तीसरी पार्टी कोई कुछ भी नहीं कर सकती। और ये दोनों पार्टियाँ बोलती है कश्मीर हमारा, कश्मीर हमारा, आई थिंक लेट कश्मीर बी इंडिपेंडेंट, नो वन शुड बॉदर देम, एटलीस्ट वो सुख से तो रहेंगे, शांति से तो रहेंगे, ना लोग मरेंगे।
3 साल में गवर्नेंस को काफ़ी सुधारा है। दूसरी बात, करप्शन जो हमारे देश के लिए बहुत ही खतरनाक और वो खोखला कर डाला था, वो उन्होंने बंद किया है। 3 साल में ऐसा कोई करप्शन का केस हमको सुनाई नहीं दिया जिससे हमारी शर्म के मारे हमारी नज़र झुक जाए। पाकिस्तान इशू में और थोड़ा सा सख्ती से उन्होंने नज़र पेश आना चाहिए था, बहुत नरम रुख अपना रहे, ऐसा सर्वसामान्य लोगों का ऐसा विचार है।
काफ़ी अच्छा है, पहले प्राइम मिनिस्टर है जिनका काफ़ी इम्पैक्ट रहा है, ग्लोबल इम्पैक्ट, और अब कहीं भी जाते हैं तो पता होता है कि इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो, तो अच्छा लगता है। इंडिया वर्ल्ड मैप पे और ज़्यादा एम्पलीफाई हो गया इंडिया की इमेज, सही है। थोड़े ड्रॉबैक्स हैं बट इम्प्रूव हो जाएगा वो धीरे धीरे।
मुझे लगता है जो उन्होंने काम किया, ही इज़ लाइक द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जिसने एक्चुअली गरीबों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो समझी है, एंड ही इज़ वर्किंग ऑन इट। इवन जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, जो हर एक कंट्री से इंटरनेशनल रिलेशंस अच्छे कर रहे हैं सो दैट कभी भी इंडिया को प्रॉब्लम हो, सो यू नो देर आर कंट्रीज हु कैन एक्चुअली कम एंड हेल्प अस।
मुल्क में मजहबी मुनाफरत बढ़ी है, इसलिए जाहिर है कि राय मजहब की बुनियाद पर भी तकसीम है, लेकिन ये उन नौजवानों में से कुछ की राय है जिन्होंने सन 2014 में नरेंद्र मोदी का साथ दिया था। उनके चाहने वाले तो इतनी जल्दी उनका दामन छोड़ने को तैयार नहीं। मुखालिफीन खुश हैं कि 3 साल गुजर गए हैं और बस 2 बाकी हैं, लेकिन 2 साल बाद नया इलेक्शन होगा। एक तरफ तो नरेंद्र मोदी होंगे, दूसरी तरफ मैदान अभी खाली है। सुहेल हलीम, BBC दिल्ली।
सरबीन यहाँ इख्तिताम को पहुँचता है। एडिटर थे सकलैन इमाम, प्रोड्यूसर सलीम काजी, लंदन में स्टूडियो मैनेजर थे जे मेगानी और इस्लामाबाद में इसरारुल हक। सरबीन की टीम और उमर आफरीदी को इजाज़त, खुदा हाफिज़। आखिर में खबरों के खुलासे के साथ शुमायला खान।
पाकिस्तान के इक्तसादी सर्वे के मुताबिक मुआशी तरक्की का मुकर्रर हदफ हासिल नहीं किया जा सका। तहम वजीर खजाना का दावा है कि मुल्की मईशत का हजम पहली बार 300 अरब डॉलर से तजावज कर गया है, जो एक तारीखी मौका है। अफगानिस्तान में एक फौजी अदालत ने काबुल में एक फौजी अस्पताल पर हमले को रोकने में नाकामी पर 3 फौजी जर्नैलों को 2 साल कैद की सजा सुनाई है। दुनिया में तेल की पैदावार वाले अहम ममालिक की तंजीम ओपैक ने तेल की कीमतों में इजाफे की कोशिशों के तौर पर मार्च 2018 तक तेल की पैदावार में कमी पर इत्तफाक किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो के दीगर सरबराहान के सामने पहली बार खिताब करते हुए कहा है कि दिफाई तंजीम को उनकी माली जिम्मेदारियों का एहतराम करना चाहिए। इससे कबल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मानचेस्टर हमले की तहकीकात की मालूमात अमरीकी मीडिया को लीक किए जाने पर तशवीश का इजहार किया और कहा कि मुजरिम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। ये BBC उर्दू सर्विस है।